بلے کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی گئی. بہت ساری ایسی مصلحتیں ہیں جس کی بنا پر تشیع تقیہ کے مشکل ترین عالم سے گزر کے بھی اسی توانائی کے ساتھ اسی شان و شوکت کے ساتھ ہم کو نظر آ رہی. ایک چیز جو میں نے اشارتاً بھی پہلے کئی مرتبہ عرض کی کہ مرکزیت بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس قوم کے لیے نہیں کہ جسے معلوم ہے کہ ہم مصیبتوں کا سامنا کر بھی چکے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے جب تک کہ ہمارا آقا, ہمارا سرپرست, ہمارا والی, ہمارا وارث ظاہر ہو کر اپنی حکومت کو قائم نہ کرے. اس کی تفصیل میں میں چلا جاؤں تو آج کی پوری تقریب موضوع سے ہٹ کر اسی موضوع پہ چلی جائے گی, لیکن چونکہ بعض اوقات اور خصوصاً جب کسی مستحق کا انتقال ہوتا اور کچھ عرصے کے لیے مقلدوں کو ادھر ادھر تلاش اور جستجو کرنا پڑتی کہ نیا مرجع کون, اس وقت کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہمارا ایک مرکز ہوتا. تو خود یہ تصور, خود یہ نظریہ چاہے تھیوری کے اعتبار سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ نظر آئے, لیکن یہ کوئی پریکٹیکل نظریہ نہیں. اور شیعہ اگر آغا خانیت اور بحری مذہب سے الگ ہو گئے اور اس انداز سے ہمارے علمی مراکز بھی رہے اور ہم اس انداز سے زندہ بھی رہے, تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی کہ اس انداز کا مرکز جو لوگ طلب کرتے ہیں کہ جی وہ خلا قوم کا ایک امام ہوتا ہے اور خلا قوم کا ایک داعی ہوتا, ہمارے یہاں یہ کیوں نہیں. تاریخ کو دیکھیں تو یہ چیز بہتر محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں وہ نظام نہیں. خیر, میں خود یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ٹریک چینج ہونے والا ہے, تو پھر میں اپنے آپ کو اپنے موضوع پہ لے آؤں کہ اس قسم کی اہل خبرہ کی کوئی مرکزیت نہیں ہے. تفصیلات سن چکے, یہ تھی گزشتہ تین تقاریر کی کچھ مختصر سمری اور خلاصہ. اب آئیے ان تمام تقاریر کو ملا کر آج مکمل طور پر فقہی گفتگو رہے, چاہے کتنی ہی خوش کیوں نہ ہو جائے کہ ایک مجتہد کے انتقال کے بعد اس کے مقلدوں کو کس انداز سے اپنی شرعی ذمہ داری کو پہچاننا ہے. یہ تین تقاریر جو ہوں اس میں میرے اعتبار سے جو دوسری والی تقریر تھی اس کے خلاصے کو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ عام حالات میں جب کوئی پریشانی نہیں ہے, جب کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل ایک عام حالات ہیں, اس میں بھی شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ ایک مجتہد اپنے اجتہاد کو چھوڑ کر احتیاط پہ عمل کرنے لگے. اور عام حالات میں جہاں کوئی پریشانی نہیں, کوئی پرابلم نہیں, کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں, کوئی الجھاؤ نہیں, وہاں پر بھی شریعت ایک عام آدمی کو یہ اجازت دیتی کہ چاہے وہ تکلیف کرے اور چاہے وہ تکلیف کو چھوڑ کے احتیاط پر عمل کرے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی مجبوری کے, حالت اختیار آمدن بھی یہ اجازت ہے کہ تکلیف کو چھوڑ کر احتیاط کا راستہ لیا جا سکتا ہے. یہ اس دو ہفتے پہلے کی تقریر کا خلاصہ تھا جن کی فقہی معلومات عام لوگوں سے زیادہ ہے. ان کے سامنے تو یہ ساری گفتگو تحصیل حاصل اور فقط ریپیٹیشن اور ریپیٹیشن ہے, لیکن میں دوسرے لوگوں کا خیال بھی کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. احتیاط یعنی قدر متیقن پہ عمل کرنا, مختلف فتووں میں سے ایسے فتوے کو لے لینا کہ جس میں یہ اطمینان ہو جائے کہ جتنے بھی مجتہدین ہیں میں نے سب کی بات پہ عمل کر لیا. ایک مجتہد کسی چیز کو واجب کہتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ واجب نہیں, تو احتیاط کرنے والا اس کو واجب سمجھ کے انجام دے گا, کیونکہ جو واجب نہیں کہہ رہا وہ بھی اس کو گناہ تو نہیں کہہ رہا, زیادہ سے زیادہ مستحب کہہ رہا ہوگا, مباح کہہ رہا ہوگا, مکروہ کہہ رہا ہوگا. اور ایک مجتہد اگر کہے کہ فلاں چیز حرام ہے اور دوسرا کہے کہ یہ حرام نہیں, تو احتیاط کرنے والا اس کو حرام سمجھ کے چھوڑ دو کہ اگر حرام تھی وہ چیز اللہ کے پاس تو میں نے اس کو حرام سمجھ کے چھوڑ دی, اور اگر وہ مجتہد صحیح تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ حرام نہیں، تب بھی میں نے اگر اس کو چھوڑ دیا، جو چیز حلال ہو اس کو بھی انسان انجام نہ دے، کھائے نہیں پیے نہیں، تو کوئی گناہ تو نہیں. ہاں صرف پرابلم احتیاط میں اس وقت آتا کہ ایک مجتہد کہے کہ یہ چیز واجب ہے اور دوسرا کہے کہ یہ حرام ہے، اس وقت کا ٹکراؤ ایسا کہ عام آدمی کے لیے پھر احتیاط کرنا مشکل ہو جاتا. اسی وجہ اکثر مراجی اور مستحقین یہ کہتے ہیں کہ احتیاط پر عمل کی اجازت ہے اور حالت اختیار میں بھی اجازت ہے، لیکن ایک عام شخص کے لیے یہ سمجھنا مشکل کہ احتیاط کس طرح کی جائے، اور کبھی تو ایک عام آدمی کے لیے احتیاط تقریباً ناممکن بن جاتی ہے. وہ پریشانیاں ہیں جس کی بنا پر احتیاط کے مسئلے کو اتنا اچھالا نہیں جاتا. ایک تو یہ ہے کہ کبھی احتیاط کرنا ہی ممکن نہیں ہوتا، جس کی دو مثالیں میں دے چکا ہوں، اور تیسری مثال کیا ابھی دوں یا آج ہی کی تقریر میں آگے چل کے دے دوں کہ مثلاً چاند کے مسئلے میں احتیاط خاصی مشکل ہو جائے گی اگر یہ بھی یقین ہو جائے کہ دوسرے شہر میں چاند نظر آ گیا، اور یہ بھی یقین ہو جائے کہ اپنے یہاں نظر نہیں آئے. تو ایک مستحد کہے گا کہ پھر روزہ رکھنا واجب ہے، اور دوسرا کہے گا کہ حرام. مثلاً عورت کو دوران حج حجاب کے مسئلے میں پریشانی ہو جائے گی، ایک مستحد کہے گا کہ چہرہ کھولنا حج کی وجہ سے واجب ہے، اور دوسرا کہے گا نامحرم کی وجہ سے حرام. اور اسی طرح تیسری مثال تو ہمارے اسی موضوع کے اندر ہے جو مسلسل تین چار ہفتے سے چل رہا ہے کہ مثلاً ایک مثال، ابھی اس کی تفصیل آگے چل کر آنے والی، لیکن مثال یہیں پہ آ جائے تو ہاتھ کے ہاتھ یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے. اور وہ یہ کہ مجتہد کا انتقال ہو گیا، اب باقی زندہ مجتہدی، کبھی کبھار یہ پرابلم ہو جاتا جیسے آغائے محسن الحکیم کے انتقال کے بعد یہ مسئلہ تھا، وہ یہ کہ زندہ مجتہدین میں سے بعض کہتے ہیں کہ مردہ کی تکلیف پر باقی رہنا واجب، اور بات کہتے ہیں کہ مردہ کی تکلیف سے باقی رہنا حرام. اب یہاں پہ احتیاط کرنے والے کیا احتیاط کرتے، احتیاطاً اگر مردہ کی تکلیف سے باقی رہ جائے تو وہ مجتہدین جو کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل حرام، مردہ کی تکلیف تو بالکل ختم، یا یہ کہ نہیں احتیاط کرے کہ مردہ کا انتقال ہو گئے زندہ موجود، چلو سارے مسائل میں اس کو مان لو، لیکن کچھ مرضی بیٹھی جو کہہ رہے ہیں کہ اگر مردہ کی تکلیف مسئلے یاد ہیں تو اس کی تکلیف سے باقی رہنا واجب ہے. آپ ایسی کوئی احتیاط نہیں کر سکتے کہ بھائی ہر مسئلے میں نئے کی طرف آ جاؤ. پھر اس مثال کو تاریخی حوالوں سے معتبر بھی بنا دوں. جس وقت آغائے محسن الحکیم کا انتقال ہوا تو سات یا آٹھ تقریباً برابر کے مجتہدین ہمارے سامنے تھے، لیکن وہ جو سات اور آٹھ مجتہدین تھے مردہ کی تکلیف کے بارے میں ان کے نظریات تین حصوں میں تقسیم تھے. آغائے خوئی اس وقت تھے اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ مردہ کے جو مسئلے یاد ہیں تو باقی رہنا واجب، اور اگر اس وقت امام خمینی تھے اور آغائے گلپائیگانی بھی تو وہ کہتے تھے کہ آپ کی مرضی ہے چاہے مردہ پہ باقی رہیں چاہے زندہ پہ آ جائیں. لیکن اسی وقت آغائے شہرودی بھی تھے کہ یہ کہتے تھے کہ مردہ کے مسئلے پر باقی رہنا حرام ہے، جو مسئلے یاد بھی ہوں اس میں بھی باقی رہنا حرام، جو مسئلوں پر عمل بھی کر چکے ہوں اس میں بھی باقی رہنا حرام. اب اس دور میں جو مقلد ہو اگر وہ اس مسئلے میں احتیاط کرنا چاہے کہ مجتہد کا انتقال ہو گئے تو اب میں کیا کروں، احتیاط کرتا ہوں، وہ احتیاط نہیں کر سکتا کیونکہ آغائے خوئی کے مسئلے کو لینے جاتا تو آغائے شہرودی کا مسئلہ ہاتھ سے نکلا جا رہا، اور اگر آغائے شہرودی کے مسئلے پہ عمل کرنے آتا کہ چلو ہر چیز میں نئے کو فالو کر دو اس میں کیا نقصان، تو نقصان آغائے خوئی کہتے تھے مردہ کو فالو کرنا واجب ہے جتنے مسئلے باہر جا رہے. تو یہ ایسا مقام احتیاط کہ جس میں دونوں مجتہدین کے فتوے ہاتھ آ جائیں، لیکن ایک یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جہاں مجتہد ایک مجتہد کو لینے جائے تو دوسرا ہاتھ سے نکل جاتا، اور دوسرے کے فتوے کو لینے جائیں تو پہلے کا فتوا ہاتھ سے نکل جاتا. اب یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا اس لیے عام طور پر احتیاط کو زیادہ بیان نہیں کیا جاتا، اور اس لیے بھی کہ جہاں پر احتیاط کی بھی جا سکتی وہاں پر بھی بعض اوقات انسان کی عقل فیصلہ نہیں کر پاتی ہے کہ احتیاط کس طرح کی جائے. جہاں مشکل نہیں احتیاط ممکن، وہاں پر بھی آرادی کے بس کی بات نہیں جب تک کہ ایسی خاصی معلومات نہ ہو. بطور مثال یہ تو ہر آدمی کی عقل کہہ دے گی، ہر آدمی سے مطلب جو تھوڑی بہت مسائل کی معلومات رکھتا ہے، کہ ایک مجتہد کہتا ہے کہ کپڑے کو ایک مرتبہ دھونا ضروری، اور ایک کہتا ہے تین مرتبہ. یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آسان طریقہ ہے تین مرتبہ دھو لو، ایک والے کی بات بھی ہو گئی تین والے کی بات بھی ہو گئی. ایک مجتہد کہتا ہے کپڑے کو نچوڑنا ضروری، دوسرا کہتا ہے نچوڑنا ضروری نہیں. سمجھ میں آ گیا کہ کیا کرنا، کہ اگر نچوڑ لے کپڑے کو تو دونوں کی بات پہ عمل ہو گئے، جو کہہ رہا تھا نچوڑنا ضروری نہیں، لیکن یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ گناہ ہو جائے گا اگر کپڑا نچوڑا، دونوں کی بات پہ عمل ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی. ایک مجتہد کہتا ہے جس چیز پر تیمم کیا جائے اس پر کچھ نہ کچھ خاک یا مٹی ہونا چاہیے، بالکل پالش تھا نہیں ہو جیسے سنگ مرمر. اور ایک کہتا ہے کہ نہیں، جس چیز پر تیمم جائز ہے اگر وہ پتھر ہے تو اس پہ کوئی مٹی مٹی ہونا ضروری نہیں، اگر ہو بھی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، مٹی نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں. اب احتیاط سمجھ میں آ گئے کہ سنگ مرمر پر بھی تیمم کریں تو اس طرح کہ کچھ تھوڑی بہت مٹی ہونا چاہیے تاکہ دونوں مجتہدین کی بات پہ عمل ہو گئے، جو کہہ رہا تھا مٹی کی ضرورت نہیں ہے اس کی بات پر بھی عمل ہو گئے، جو کہہ رہا تھا کہ ضرورت ہے اس کی بات پہ بھی عمل ہو گئے. مثلا کاغذ پہ سجدہ کرنا، اب جیسے آگاہ گلپائیگانی کا مثلا، یا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کاغذ کس چیز سے بنایا گیا پھر آپ اس پہ سجدہ کر سکتے. ویسے مسئلہ ذرا تفصیلی ہے، میں صرف مثال دے رہا ہوں اس لیے اس کو مختصر کیے. اور باقی جو مستحدین تھے جن کا مسئلہ عام طور پہ آپ تک پہنچا کہ کاغذ پہ سجدہ سری ہے، ہمیں اس چکر میں پڑنا ہی نہیں ہے کہ کاغذ کیسے بنا. امام خمینی نے بھی یہی کہا، غائبی نے بھی یہی کہا کہ کاغذ کسی چیز سے بنا بہرحال اس کے سجدے کی اجازت. لیکن آگاہ گلپائیگانی نے کہا کہ نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس چیز سے یہ کاغذ بنایا گیا. وہ چیز ہے کہ جس پر کاغذ بننے سے پہلے جس کا را میٹیریل وہ خام مواد، اگر اس پر سجدہ صحیح تھا تو اس کے بنے ہوئے کاغذ پر بھی سجدہ صحیح، اور اگر اس پر سجدہ غلط تھا تو اس سے بنے ہوئے کاغذ پر بھی سجدہ غلط. لیکن باقی مجتہدین کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. سنا کاغذ بنا پر سیدھے درختوں کی چھال سے، تو درخت کی چھال پہ سجدہ صحیح، زمین سے اگنے والی چیزیں نہ کھائی جاتی ہیں نہ پہنی جاتی، اس سے جو کاغذ بنایا جائے اس پہ سجدہ سبھی نزدیک صحیح. لیکن اگر کپڑے سے کاغذ بنایا جا رہا تو کپڑے پر سجدہ نہیں تھا اس کے بنے ہوئے کاغذ پر بھی سجدہ نہیں. لیکن اگر کوئی اور خمینی کہتے ہیں پھر بھی سجدہ صحیح، کیونکہ کاغذ دیکھنا ہے اس کی اصل کو نہیں دیکھنا. اور یہ آغا گلپائیگانی کہتے ہیں کہ جی کاغذ سے سجدہ کر نہیں سکتے جب تک کہ معلوم نہ ہو کس چیز سے بنا، اور اگر بالکل بھی علم نہ ہو تب بھی احتیاط واجب ہے کہ اس کو ترک کر دو. خیر اب یہ تفصیل تو آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو ضرورت پیش آئے. خلاصہ یہ کہ آپ اس میں احتیاط بہت آسان، وہ کاغذ لے لو کہ جو ایسی چیز سے بنا ہو جس پر سجدہ جائز ہو. کہ اس کے اندر آگاہ کوئی اور خمینی کا فتویٰ بھی آ گیا، آگاہ گلپائیگانی کی احتیاط بھی آ گئی، یہ تو بہت آسان. لیکن بعض جگہوں پر احتیاط ممکن ہوتی، عام آدمی کے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ کی کس طرح سے جائے. پہلی جو میں نے مثالیں دی تھی وہ تو وہ مثال تھی جہاں احتیاط ممکن ہی نہیں، ایک واجب کہہ رہا ہے ایک حرام کہہ رہا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے فتوے کو چھوڑنا پڑے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احتیاط کر سکتے ہیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا طریقہ کیا ہوگا. بس بطور مثال وہی مسئلہ بتا دوں کہ جو خود توضیح میں لکھا، ایک مجتہد کہتا ہے کہ نماز کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین مرتبہ کہنا واجب. اور ایک مجتہد کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کہنا واجب ہے. ٹھیک ہے, عام حالات کے اندر احتیاط یہ ہے کہ تین مرتبہ پڑھو. پھر مسئلہ آتا ہے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے نماز پڑھتے پڑھتے ہم کو بہت دیر ہو گئی, تاخیر ہو گئی اور نماز قضا ہونے والی, خصوصاً ظہرین کی مثال لے لیں کہ ظہرین کی مثال میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں پڑھنا اور دونوں کی تیسری اور چوتھی رکعت, اب اگر تین تین مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھیں تو تین اور تین چھ, ظہر میں تسبیحات اربعہ اور چھ مرتبہ عصر میں, یہ بارہ ہو جائے گا. اور ایک مرتبہ والے کے فتوے کو لیں تو یہ صرف چار مرتبہ تسبیحات پڑھنا پڑیں گے, ظہر کی تیسری رکعت, ظہر کی چوتھی رکعت, عصر کی تیسری رکعت, عصر کی چوتھی رکعت. تو اب چار مرتبہ تسبیحات پڑھنا اور بارہ مرتبہ پڑھنا, کئی منٹ کا فرق پڑ جائے, جبکہ نماز قضا ہونے سے بچانا واجب, اس میں سیکنڈ تک فرق بھی اگر پڑ رہا ہو تو اس کی بھی احتیاط کرنا. اچھا, اب یہی مسئلہ اس کا کہ ویسے عام حالات میں جب نماز قضا نہیں ہو رہی تو احتیاط یہ ہے کہ ہر ہر رکعت میں تین تین دفعہ تسبیحات پڑھو, تاکہ اس مستحق کا فتویٰ بھی مل جائے, اس مستحق کا فتویٰ بھی مل جائے. لیکن اگر نماز قضا ہونے کے قریب اب تین مرتبہ تسبیحات پڑھنا خلاف احتیاط, کہ تین مرتبہ پڑھنے جائیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی, قضا ہونا زیادہ بڑا گناہ, تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ پھر چاہے احتیاط پر بھی عمل کر رہے ہیں, ایک ایک مرتبہ تسبیحات پڑھ, کیونکہ نماز کو قضا ہونے سے بچانا یہ زیادہ بڑی احتیاط. عام آدمی اتنی بات سمجھ جاتا, آپ پوچھ لیجیے اس کی تھوڑی بہت فقہی معلومات, لیکن یہ بھی مسئلہ مکمل نہیں. اب اس میں اصلی احتیاط کیا کہ نماز قضا بھی ہو رہی اور تین اور ایک کے چکر میں ہم الجھے. اچھے خاصے لوگوں سے پوچھا تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ ہاں, جو معلومات ان کو توفی پڑھ کے ملی اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ احتیاط یہ کہ قضا ہونے سے بچانا زیادہ اہم ہے تسبیحات کے تین اور ایک کے چکر کے مقابلے. تو ایک مرتبہ پڑھ لو اس میں سب احتیاط آ گئے, لیکن نہیں, اس کی اصلی احتیاط یہ کہ نماز دو مرتبہ پڑھی جائے گی, ایک مرتبہ وقت کے اندر ایک ایک تسبیحات اربعہ اور پھر قضا ہو, کیونکہ فرض یہی ہے کہ نماز کا ٹائم بہت کم, اب پھر اسی نماز کو دہرائیں گے قضا کی نیت سے, جس میں تین تین مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھنا ایک عام آدمی کے لیے بلکہ اچھی خاصی معلومات رکھنے والے کے لیے بھی یہ ساری باریکیوں کو سمجھنا مشکل ہے, اگر کہ احتیاط ممکن. اس لیے مجتہدین ہو یا مسئلہ بتانے والے یا مجھ جیسے طالب علم, عام حالات میں احتیاط کے مسئلے کو مختصرا بیان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, اتنا مختصر کہ جنرل پبلک کے دل میں بس یہی خیال کہ دو ہی راستے ہیں, یا مستحق بنو یا تقلید کرو, احتیاط عام طور پہ ذہن سے نکل جاتی ہے اور خیر کوئی حرج نہیں. لیکن کبھی وہ موقع آتا ہے جب احتیاط تقلید سے اہم بن جاتی ہے, یعنی واجب ہو جاتی ہے احتیاط. اس لیے عام زندگی کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے احتیاط کے چیپٹر کو بند ہی رکھنا وہ مناسب محسوس تو ہوتا, لیکن جب احتیاط واجب ہو رہی اس کے لیے یہ تھوڑی بہت گفتگو کرنا پڑتی, جو آپ نے ایک گھنٹے دو ہفتے پہلے سنی تھی تقریب, اور تقریباً چالیس منٹ آج آپ سننے جا رہے ہیں, تیس پینتیس چالیس منٹ. اس لیے کہ باقی عام حالات پہ ہم لوگ خود احتیاط کرتے ہیں, پرہیز کرتے ہیں, کیوں لوگوں کو الجھاؤ میں ڈالا جائے. لیکن کبھی کبھار تو احتیاط ہی واجب ہو جاتی اور تقلید کا راستہ ہی نہیں رہتا, اس لیے معلومات میں یہ مسئلہ رہنا چاہیے. اب آئیے ہم دیکھیں کہ احتیاط کب واجب ہوتی. احتیاط دو ہی مشہور موقعیں ہیں جو واجب ہوتی, دونوں کا تعلق تقلید کے مسئلے سے اور دونوں کا تعلق ہمارے آج کل کے پرابلم سے. آج کل جو ہمارا مسئلہ, بلکہ کہیے کہ ایک ہی مسئلہ اس کے دو الگ الگ پہلو نکل آئیں گے, وہ بات کی بات. تو احتیاط عام حالات میں لوگ کنفیوز ہو جائیں گے, چھوڑ دیجیے, لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ مستحب کے انتقال کے بعد احتیاط تو واجب ہو جاتی, اس لیے اتنا تھوڑا بہت آپ کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا جا رہا. اب آئیے جو ہمارا اصل موضوع ہے اس پر بات شروع کی جائے. لیکن ایک لمحے رک کر ایک بات میں اور کہیں, خود احتیاط کی بھی دو قسمیں. اب مجھے اندازہ ہے کہ بات کیوں میں مشکل کروں, لیکن کوئی آسان کرنے کا راستہ بھی نہیں اور مسئلے کو نظر انداز کرنے کی گنجائش بھی نہیں. جب تک آگا کوئی کی مرضی چل رہی تھی اس مسئلے کا ہم نے زیادہ بات نہیں کی. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا وظیفہ شرعی بن رہا, اس لیے اس کو بتانا پڑے گا. مختصر آخری تنقیدی مسئلہ اور آ جائے, پھر اپنے موضوع پر ہم آتے ہیں. احتیاط, آپ نے سنا اجتہاد, تقلید, احتیاط. البتہ یہ یاد رکھیے کہ احتیاط کی اپنی دو قسمیں. ایک احتیاط ہوتی ہے بڑی احتیاط, ایک احتیاط ہوتی ہے چھوٹی احتیاط. یہ اس وقت میں بات کروں گا مستحج مردہ کے بعد چھوٹی احتیاط واجب ہو جاتی ہے. کوئی بڑی احتیاط بھی کرنا چاہے تو حرج نہیں, لیکن واجب بہرحال چھوٹی احتیاط ہوتی ہے. تو اصل ہمارا یہ ٹاپک رہے گا, لیکن اس کو واضح کرنے کے لیے دونوں کو کچھ نہ کچھ تو بیان کرنا پڑے گا. ایک ہے بڑی احتیاط, ایک ہے چھوٹی احتیاط. عام طور پر آج کل مستحلی ان دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کرتے ہیں. مجمے کے سامنے, عام مجمے کے سامنے یہ ساری گفتگو بیکار, اس لیے بس صرف ایک جملہ کہہ کے آ جاتا ہوں اپنے موضوع پر. بڑی احتیاط کو عام طور پر کتابوں میں خود احتیاط کہا جاتا ہے, اور چھوٹی احتیاط کو احوط الاقوال یا احوط القولین کہا جاتا ہے. احوط الاقوال چھوٹی احتیاط کو کہتے ہیں, اور خود لفظ احتیاط جو استعمال ہوتا ہے وہ بڑی احتیاط کے لیے. آپ کو اس تمام پیچیدگی سے بچانے کے لیے, کیونکہ اسلام الفاظ پہ زور نہیں ہے, مفہوم پہ زور. اگر نماز واجب کسی کے ذہن میں خیال یہ ہو کہ میں واجب نماز پڑھ رہا ہوں اور زبان سے وہ سنت کا لفظ ادا کر دے تو اس کی نماز غلط رہی, کیونکہ یہ الفاظ جو یہ اتنے اہم نہیں. اگر آپ کے ذہن میں جو اس کا خیال ہے, جو اس کا مفہوم ہے, جو اس کے معنی ہیں. اسی وجہ سے اگر بڑی احتیاط تو چھوٹی احتیاط ہم صرف سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کریں اور علماء کے ہاں یہ لفظ آپ کو نہ ملے تو کوئی حرج نہیں. جس طرح روزہ نہ رکھنے والا کبھی کفارہ واجب ہوتا ہے, کبھی فدیہ واجب ہوتا ہے. کفارہ ہے سات غریبوں کو کھانا کھلانا, فدیہ ہے ایک غریب کو کھانا کھلانا. لیکن عوام میں اس کو بڑا کفارہ اور چھوٹا کفارہ کہا جاتا ہے, کوئی حرج نہیں. اگر یہ شریعت کا لفظ فدیہ آپ وہ استعمال نہ کریں, اس کے بدلے چھوٹا کفارہ کہیں, لیکن مفہوم وہی ہو کہ غریب کو کھانا پہنچانا, تو اسلام کا زیادہ تو اس پر ہے کہ غریب کو کھانا ملے, چاہے آپ چھوٹا کفارہ کہہ کے اسے کھانا دے یا فدیہ کہہ کے اس کو کھانا دے. یہی وجہ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات کچھ دقیق و بارکین افراد ہی یہ تقاریر سنتے اور وہ اس قسم کے اعتراض کر دیتے ہیں تو اس کا جواب مبہم طور پہ آ گیا. اچھا, بڑی احتیاط کسے کہتے ہیں؟ بڑی احتیاط کا مطلب یہ کہ تاریخ شیعہ کا پہلا جو مستحد, وہاں سے لے کے آج تک جو مستحد, ان سب کے خطووں کو جمع کر کے اس کے مطابق عمل کرنا, یہ ہے سب سے بڑی احتیاط. کہ اب اس سے بڑی تو کوئی احتیاط ممکن ہی نہیں کہ شیعہ سے جو سب سے پہلا مرجع گزرا مستحد, اس کا خطبہ اس کے بعد والے کا, اس کے بعد والے کا, اس کے بعد والے کا, یہاں تک کہ وہ تمام مراجع کو دیکھتے ہوئے کہ جن سے اب ہمارا عملی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں, کہ شیخ صدوق نے کیا کہا اور شیخ مفید نے کیا کہا اور سید مرتضیٰ نے کیا کہا اور شیخ طوسی نے کیا کہا اور علامہ حلی سے لے کے شہیدین سے لے کے آج تک, یہ ہے بڑی احتیاط. پہلے مستحد سے آج کا مستحد, جسے ہم آخری مستحد کہہ رہے ہیں, سب کے فتووں کو جمع کر کے اس کے مطابق عمل کرنا, یہ سب سے بڑی اور سب سے پکی اور سب سے یقینی احتیاط. کوئی مستحد اس میں نکلا ہی نہیں, سب کے فتووں پہ عمل کر لیا. اور یقیناً آخرت جب خدا یہ بتائے گا کہ اصل میں اس نے کیا حکم بھیجا, تو انہی میں سے کسی نہ کسی مستحد سے وہ حکم مل رہا ہو, یہ ایک بڑی احتیاط. البتہ کتنا جو سننے میں آپ کو مشکل لگ رہا, اتنا مشکل نہیں ہے یہ, بہت آسان بھی نہیں ہے, مشکل تو ہے کیونکہ ایسی کتابیں ہمارے یہاں آلریڈی موجود کہ جس کے اندر ہر مسئلے یہ سارے فصلے ایک ہی جگہ لکھ دیے گئے. یعنی آپ کے ذہن میں اگر یہ تصور آ رہا ہو کہ ایسی بڑی احتیاط تو کون کر سکے گا کہ ہر مسئلے میں 5000 مشتحدین کی کتابیں رکھی جائیں اور اس کو پڑھ پڑھ کے عمل کیا جائے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. عمل کا وقت گزر جائے گا اور پتہ نہیں چلے گا کہ مسئلہ مکمل کیا ہوا. وہ ایسا نہیں, شارٹ فارم میں اس کو جمع کر دیا گیا. اور کسی حد تک ہمارے یہاں ایک بہت ہی مشہور کتاب تھی جو اب ابھی بھی بعض گھروں میں بڑی اہمیت رکھتی, تو فت العوام. تو فت العوام بہرحال یہ خوبی تھی کہ ہر مسئلے کے اندر تقریباً سارے شیعہ علماء کے فتوے کے مطابق فتوا لکھا ہوا تھا. ہمیں اسی لیے وہ کتاب ذرا عجیب رکھتی تھی کہ ہم آتی تھے آگاہ کوئی اور امام خمینی کی تصدیق جس میں ایک چھوٹی سی بات لکھی, لیکن وہ اس طرح لکھی گئی تھی کہ تقریباً سب کے فتوے کور ہو جائے. اسی لیے اگر آپ بچوں کی دینیات یا بچوں کی نماز کے نام سے جو کتابیں ہمارے یہاں چلی آ رہی ہیں اس میں اگر آپ طریقہ نماز پڑھیں تو تقریباً وہ جامع اور کامل طریقہ ہوتا کہ کوئی بھی مرضی آ جائے ان کا فتویٰ اس نماز کے طریقے میں شامل ہوگا, جس میں کہا جاتا ہے کہ پہلے اذان بھی دینا, بچوں کی جو دینیات لکھی جاتی اور اقامت بھی دینا, نیت بھی اس میں لمبی چوڑی کروائی جاتی, اور اسی طرح سے اس کے بعد ہر مرتبہ کا اللہ اکبر رکوع اور ذکر کے تین مرتبہ کا رکوع اور سجدے کے تین مرتبہ کے ذکر, قنوت کو لازم کے طریقے سے بیان کرنا, تیسری اور چوتھی رکعت میں سبحان اللہ کو تین مرتبہ لکھنا, وہ جو اتنا لمبا طریقہ ہو جاتا کہ اس کو بعض اوقات عجیب سا لگتا ہے جو کسی ایک مستحق کی کتاب سے اس نماز کو ملا. لیکن یہ در حقیقت وہ ہمارے بزرگوں کی حکمت عملی تھی کہ ایسی نماز بچے کو سکھائی جائے, طہارت کا ایسا طریقہ سکھایا جائے, کپڑا پاک کرنے کا وہ طریقہ اس کو بتایا جائے کہ کتنے بھی مستحق بدل جائے اس پہ کوئی فرق نہ پڑے. لیکن فت العوام ہو یا بچوں کی نماز اور دنیا, پھر بھی اس میں کہیں کہیں بڑی بڑی غلطیاں ہیں, اس اعتبار سے اس پر ہم مکمل طور پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں مسائل فقہ کے بیان میں. لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بڑی احتیاط, اسے کوئی آپ ناممکن چیز نہ سمجھیں. پہلے مستحد سے لے کے آج کے مستحد تک کا فتویٰ بہت سی کتابوں میں سمو دیا گیا ہے, جمع کر لیا گیا. سنا کہ ہمارے دینی طالب علم حوضہ علمیہ میں جو کتاب پڑھتے ہیں شرح نما, اس کی بھی یہی خوبی ہے کہ تقریباً ایک مسئلے میں جتنے بھی اختلافی فتوے ہو سکتے ہیں سب کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا. خیر اس سے زیادہ تفصیل میں آپ کو کیوں بتاؤں, جو میرا اصل آج کا عنوان ہے وہ پھر رہا جا رہا, مسائل سے زیادہ یہ تقریری انداز آ گیا. خیر اب آتا ہوں دوسری احتیاط پر. ایک بڑی احتیاط, یہ مشکل تو بہت ہو لیکن ناممکن نہیں, اور وہ بزرگ جو تھوڑا بہت دین کو جانتے ہیں لیکن تقلید اور اشتہار سے چلتے ہیں, وہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کی تقلید میں نہیں, ہم تو احتیاط پہ عمل کر رہے ہیں, ان کی مراد عام طور پر یہی بڑی احتیاط ہوتی ہے کہ نہ اس مرضی کو مانے نہ اس کو مانے نہ اس کو مانے, ہم احتیاط پہ عمل کر رہے ہیں, بڑی احتیاط. اب یہ دوسری بات کہ بڑی احتیاط سے بہرحال اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لمبے احتیاط استعمال کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ علمی اور علامہ مجلسی اور شیخ صدوق اور شیخ مفید کی ہم تقلید ہوئے, لیکن ان کے ساتھ موجودہ مراجے کی تقلید بھی کرنا پڑے گی. ان سے چل کر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم احتیاط سے جا رہے ہیں تو وہ صرف نام کی حد تک تو ان کو فائدہ ہوا کہ خوئی اور خمینی کا نام نہیں آیا, لیکن مسئلہ ان کا بھی لینا پڑے گا. خیر یہ بات آپ کے مطلب کے لیے نہیں ہے زیادہ, لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں اس لیے میں نے یہ جملہ کہہ دیا. اب آئیے احتیاط کی دوسرے قسم کے واجب, خصوصاً آج سفر آیت اللہ ہے کوئی کا انتقال, وہاں سے لے نئے مستحق کا نام سامنے آنے تک ان لوگوں کے لیے یہ احتیاط واجب ہو گئی تھی جن کے پاس پہلے سے مرضی کا نام نہیں تھا, ان کے لیے تو یہی احتیاط واجب. جب امام خمینی کا انتقال ہوا تو ان کے جو مقلد براہ راست آگاہ خوئی کی تقریب میں جائیں تو ٹھیک، لیکن جو لوگ وہاں بھی انتظار کر رہے تو ان کے لیے بھی چھوٹی احتیاط واجب. اور مزید، اگر کبھی ہماری قوم کو اس قسم کے صدمے اور سانحے کا سامنا کرنا پڑا اور کوئی مرد دنیا سے رخصت ہوا تو وہ لوگ تو صحیح اعتبار سے آرام میں رہیں گے، جو زندہ کی زندگی ہی میں نمبر دو کو ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں ڈھونڈتے ان کو پھر یہی چھوٹی احتیاط کرنا پڑے گی، ان پر واجب ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے چھوٹی احتیاط؟ ایک تو بڑی احتیاط، اول اس کا احتیاط تک کے سب کے مسئلے کو ملا دو، اور ایک چھوٹی احتیاط. چھوٹی احتیاط یہ ہوتی کہ آج کے زمانے میں جو چند مستحدین پائے جا رہے ہیں، سارے پوری تاریخ شیعت کے مستحدین نے اپنے زمانے، اور مستحدین میں نے کہی مستحد میں سے بھی جو سب اول کے ہیں، ہر مسئلے صرف ان چار پانچ چھ کے فتووں کو ملا ملا کے عمل کر لیں. اب یہ بھی احتیاط ہوگی کہ ایک کی بات نہیں مان رہے، پانچ چھ کی بات مان رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہوا کہ بڑی احتیاط میں آپ کو زندہ مردہ، اس صدی کے پچھلی صدی، آخری اور اولی، سارے مستحدین کے فتووں کو ملانا پڑے گا. کہ جن کے بارے میں یہ چانس ہے کہ ان میں سے کوئی ایک مرضی نکلے. اب جیسے اس وقت اگر شیعہ کے پاس 50 مستحدین ہیں پوری دنیا میں، تو یہ 50 ایسے نہیں کہ آپ کہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی آج مرضی بن سکتا، آہستہ آہستہ یہی مرضی بنے گی، لیکن اس میں 4, 5, 6, 8, 10 انہی میں سے کوئی ہے جس کے بارے میں ہو کہ ان میں سے کوئی مرضی نکلے، اور باقی جو 40 ہیں وہ ابھی علم میں اتنے کم ہیں کہ ان کی مرجعیت کا اس وقت سوال پیدا نہیں ہوگا. بالکل واضح بات تو اسی وقت ہوگی کہ جب میں نام لینا شروع کر دوں جو میں نہیں چاہتا ہوں. لیکن چھوٹی سی بات کہ آغائے بلپائیدانی اور آغائے عراقی اور آغائے سبزواری اور آغائے سیستان یا اسی طرح ایک دو اور، بہرحال جو ان کا مقام وہ اس کا تو نہیں ہے جو ابھی 2-3 مہینوں میں اشتہار کی منزل میں داخل ہوا ہو. تو چھوٹی احتیاط کا مطلب اپنے زمانے کے وہ مستحق جن کے بارے میں چانس ہے کہ اس وقت شاید وہی مرضی ہو، ان سب کے فتووں کو ملا کر اس کے مطابق عمل کرنا، جس کو علماء کرام چھوٹی احتیاط نہیں کہتے، احوط الاقوال کہتے، کہ اس وقت جتنے قول پائے جاتے ہیں ان میں جو سب سے احتیاط والا. اچھا، اب یہ دو چیزیں ہیں، چھوٹی احتیاط اور بڑی احتیاط. بڑی احتیاط تو کسی وقت بھی واجب نہیں ہو سکتی، چھوٹی احتیاط کئی مرتبہ واجب ہو جاتی. تو جہاں آپ واجبات میں نماز کے مسئلے سیکھتے ہیں، روزے کے مسئلے سیکھتے ہیں، حجاب کے مسئلے سیکھتے ہیں، وہاں یہ مسئلہ بھی آپ کو سیکھنا، کیونکہ چھوٹی احتیاط جیسا کہ میں نے کہا کہ کئی مرتبہ واجب عینی بن جاتی، کسی پہ عمل کرنا. اب اس کی میں دو واضح مثالیں دے رہا ہوں کہ کب چھوٹی احتیاط واجب ہو جاتی ہے. کیونکہ آج آغائے بلپائیدانی کے فتوے میں بھی چھوٹی احتیاط واجب ہونے کے دونوں موقع ہیں جو آغائے خوئی کے یہاں تھے. پہلا موقع تو یہ کہ اگر مستحق کا انتقال ہوا، یہ تو سب کے نزدیک چھوٹی احتیاط واجب ہو گئی، سب کے نزدیک مستحق کا انتقال ہو گیا اور آپ کو فی الفور پتا نہ چلا کہ اب کون مرجے بنا، لفظ مرجے بنا یہ صرف عوام کی زبان پر ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ کوئی خاص طریقہ ہے مرجے بنانے کا. وہ پچھلی تقریر اسی کی وضاحت کی تھی کہ مرجے بنانے کے لیے کوئی خاص کمیٹی اور میٹنگ نہیں. اب مزید کیوں اس کو دوہرا کہ جب تک کہ پتہ نہ چلے کہ اب کون مرجے، اس وقت تک کیا کرنا ہے آپ کو، اب تین ہی راستے نظر آتے ہیں. اپنا یا تو یہ کہا جائے کہ کیونکہ نئے کا نام پتا نہیں چل رہا تو اس وجہ سے مجبور اتنے دن تک مردہ ہی کی تکلیف سے باقی ہو، اس کی تو کسی نے اجازت نہیں دی، مجبوری بھی ہو، صرف ایک مجبوری ایسی ہے جب آپ مردہ کی تکلیف سے باقی رہ سکتے ہیں اپنی مرضی، وہ یہ کہ زندوں میں کوئی مستحد ہی نہ ہو، تو پھر وہاں کیا مسئلہ ہوتا؟ وہاں یہ خرابی ہوتی. یا مردہ کو مانو جو کم سے کم مستحد ہو، یا زندہ کو مانو جس کے اندر اجتہاد نہیں. وہاں پر پھر یہی کہ غیر مستحد سے پھر مردہ مستحد بہتر. لیکن اس کے علاوہ جو عام لوگ سمجھتے کہ اگر مردہ کا انتقال ہو، یہ پتا ہے کہ زندوں میں کچھ مستحق تو ہیں، مرجے کون ہیں یہ پتا نہیں چل پا رہا، اس کی وجہ سے یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ مردہ کی تکلیف سے باقی رہیں. دیکھیے پھر میں دوہرا دوں جملے، مرجے کا انتقال ہو گیا لیکن فوراً کوئی نام سامنے نہیں آیا، ایک ہفتہ لگ گیا، ایک مہینہ لگ گیا. اب اس دوران عقل ہمیں تین راستے بتاتی ہے کہ ایک راستہ تو یہ ہے کہ یا تو مردہ ہی کو کنٹینیو کرو، یہ تو بالکل غلط راستہ ہے، یا یہ کہ چونکہ کوئی نام سامنے نہیں آ رہا تو زندوں میں سے جس کو دل چاہے ابھی اختیار کرو. اب آپ نے اگر پتا چلا یہ صحیح تھے تو ٹھیک، پتا چلا یہ غلط تھے تو تکلیف بدل لو. یہ راستہ بھی غلط، ایک تو یہ کہ مردہ ہی پہ چلتے رہو وہ غلط، یا یہ کہ چونکہ کوئی صحیح نمبر ون کا نام نہیں آ رہا تو کسی بھی مستحق کو پکڑ لو، بعد میں اس کو پھر ایڈجسٹ کر لیں، وہ بھی غلط. تیسرا ہی راستہ ہے جو تمام مراجع کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نئے مستحق کا نام پتا نہیں چل رہا تو جتنے دن تک نئے مستحق کا نام پتا نہ چلے چھوٹی احتیاط پر عمل کرنا واجب، تو چھوٹی احتیاط ہے اس پہ عمل کرنا واجب. نہ مردہ کی تکلیف کر سکتے ہیں نہ زندوں میں سے جو مل چاہے تکلیف کر سکتے ہیں، جی نہیں، دونوں غلط. تکلیف تو مرضی کی ہوگی، کیونکہ مرضی نہیں مل پا رہا اس لیے واجب ہے کہ چھوٹی احتیاط پہ عمل کرے. بالفاظ دیگر اس کو ایک ہی زبان میں یہ کہا جائے گا، ایک درس بچوں سے لے کر اس معیار تک کے دینی طالب علم آتے ہیں جو میرے علم کی سطح سے کئی گنا بلند والے، وہ بھی یہاں تشریف لاتے تھے. تو ہر مسئلہ بیان کرتے وقت مجھے ان سب کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرنا پڑتی. اس کو فقہی زبان میں ہم اس طرح کہیں گے کہ واجب تحریری کی اگر کوئی شک ناممکن ہو جائے تو دوسری شک خود بخود واجب اہلی بن جاتی ہے. مثلا روزہ توڑنے کا کفارہ تین چیزیں، غلام آزاد کرو، سات روزے رکھو، سات غریبوں کو کھانا کھلاؤ. شروع میں یہ مسئلہ کیا ہوتا، اختیار ہے آپ کی مرضی ہے، جو دل چاہے تینوں میں سے جو چاہے کر. لیکن جو آدمی غلام آزاد کر نہیں سکتا احتیاط کر، اور جسمانی طور پر اتنا بیمار ہے کہ سانس تو چھوڑے ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، اب اس کے سامنے تیسری ہی چیز بچی ہے، کھانا کھلاؤ. تو ویسے تو اسلام نے تین میں اختیار دیا تھا، لیکن جس کے پاس پہلے دو کی طاقت ہی نہیں، اس کے لیے تو یہ جو اختیار تھا یہ خود بخود سمٹ کر ایک ہی چیز میں آ گیا کہ تمہیں تو کھانا ہی کھلانا. اس کے بعد سوڑے جو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، لیکن ایک عام مسئلہ. تو اب آ جائیے اصل مسئلے، اصل مسئلہ کیا، شریعت میں اگر یہ ہوتا کہ صرف تقلید واجب تو بات دوسری. شریعت میں کیا کہ عام آدمی کو اختیار ہے، چاہے تقلید کرے چاہے اختیار کرے، لیکن بالکل پیور فکری مسئلہ، چاہے تقلید کرے چاہے اختیار کرے. تقلید محال ناممکن ہو گئی، نئے مرجے کا نام ہی نہیں آ رہا تو کس کی تکلیف کر، تکلیف ختم ہو گئی، وہ دوسرا راستہ تو باقی ہے احتیاط، اس لیے احتیاط پہ عمل کرنا پڑتا. یہ بالکل ویسا ہی مسئلہ ہے روزے کے تین کفاروں، اگر دو آپ کے اختیار میں نہ رہے تو جو تیسرا ہے اس کو لینا ہی پڑے گا. اسی طرح عام آدمی کے لیے دو راستے تھے اللہ کے حکم کو حاصل کرنے، یا تکلیف یا احتیاط. جب تکلیف محال ہو گئی کیونکہ نئے مرجے کا نام نہیں پتا تو ایک راستہ تو کھلا احتیاط، احتیاط واجب ہو جائے. وہ جو اختیار تھا وہ اختیار اب ڈھل گئے، مرتکز ہو گئے، جمع ہو گیا اسی دوسرے راستے پر جس کا نام اختیار. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس سے پہلے جن مومنین اور مومنات کے لیے یہ مسئلہ پیش آیا کہ ان کے مرضے کا انتقال ہوا اور نئے مرضے کا نام ان کو پتا نہیں چل رہا، ان پر اس دوران چھوٹی احتیاط واجب تھی. اور خدا نہ کرے کہ اگر آئندہ کبھی یہ مسئلہ پیش آ جائے تو وہاں پر بھی چھوٹی احتیاط واجب ہو جائے گی. اس لیے چھوٹی احتیاط کے مسئلے سمجھنا لازم. یہ تو ہوا ایک عام سی بات. امام خمینی کے مقلد اور ان کا مسئلہ تو خاصا دقیق تھا. آغا خوئی کے مقلدوں کو پھر بھی ذرا آسانی رہی. وہ اس طرح کے آپ سفر کو آغا خوئی کا انتقال ہوا 11 ربیع الثانی، 2 مہینے اور 3 دن میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تو پتا چل گیا. لیکن آغا خوئی کے انتقال کے بعد کا جو ایک ہفتہ یا ایک مہینہ تھا اس میں تو خاص عام زندگی روٹین لائف سے ہٹ کے کسی مسئلے کی ضرورت نہیں. اتفاقوں کے مسئلے پیش آتے ہیں لیکن ایک روٹین لائف چل رہی. پھر بھی ان کے مقلدوں کے واجب تھا کہ چھوٹی احتیاط کرتے. امام خمینی کا جب انتقال ہوا یاد ہے مجھے بھی اور اس مجمع میں بھی جو مجھے چند چہرے نظر آ رہے ہیں جو 1989 میں میرے ساتھ حج پہ تھے تو ان کو معلوم ہو کہ امام خمینی کے انتقال کے بعد تو ایک بڑا مسئلہ کہ ان کا انتقال ہوا تھا حج سے کچھ پہلے. یعنی ان کے وہ مقلد جو حج کی تیاری کر رہے تھے اگر کوئی کے انتقال کے بعد کوئی روٹین لائف کے حج کے کوئی مسئلہ نہیں وہاں تو حج تھا جو پہلی دفعہ لوگ حج کرنے جا رہے ہیں وہ پورا حج کس طرح کیا جائے. تو نہ امام خمینی کے انتقال کے فوراً بعد جن کو نئے مرجے کا نام نہیں پتا ان پر چھوٹی احتیاط واجب اور ان کو اپنا حج بھی اس طریقے سے کرنا پڑ رہا. یہ دوسری بات ہے کہ ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچے یعنی حج شروع نہیں ہو. اس وقت تک اخبارات میں نئے مراجے کے نام آ گئے لیکن اس وقت واقعا ایک مسئلہ تھا جو کچھ لوگوں کے لیے آخر حج تک رہا اور میں دیکھ رہا تھا کہ امام خمینی کے مقلد ان کے انتقال کے بعد نہ نئے مرجے کا نام لے رہے ہیں نہ چھوٹی احتیاط کر رہے ہیں اور اپنا حج غلط کر رہے ہیں. لیکن کیا کروں زبان سے اتنی بار یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ کیوں بن کے رہ گیا تھا ان کے مقلدوں کی لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہیں. وہی تصور تھا کہ مجتہد کا انتقال ہو جائے تو اس کی تقریب باقی رہ سکتے ہو نیا مسئلہ پیش آئے گا تو پھر نئے مجتہد کو ڈھونڈنا پڑے گا. اچھا اس وقت تو نیا مسئلہ بھی پیش آ رہا تھا جسے آغاز کھل والے تو یہ کہہ کے بچ جاتے کہ کوئی نیا مسئلہ پیش آئے گا تو ہم ڈھونڈیں. وہ تو جو حج پر تھے تو حج تو تھا ہی نیا مسئلہ. اس کے باوجود بڑی تعداد کو میں نے یہ غلطی کرتے دیکھا اور حج کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہوتے کہ اتنا کھل کے اور اطمینان سے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ممکن نہیں ہوتا. پھر بھی بار بار مسئلے کو بیان کیا جاتا رہا لیکن وہی بات جو لوگ عام طور پہ توجہ نہیں دیتے ہیں خشک لگتے ہیں مسئلے. تو خیر مستحق کے انتقال کے بعد اگر میں مستحق کا نام آپ کے پاس آلریڈی موجود نہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ آرام سے ہیں کہ پرانے مستحق کو کنٹینیو کرو. چھوٹی احتیاط آپ پر واجب. یہ آپ پر واجب اور جب تک کہ نئے مستحق کا نام نہ آئے چھوٹی احتیاط پر عمل کرتے رہے. اب ذرا اس کی وضاحت کہ مثلاً آغا خوئی کے بعد چھوٹی احتیاط کیا ہوگی. وضاحت یہی کہ چھوٹی احتیاط کا مطلب کیا کہ بار بار اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا وہ جو پچھلی تقاریر تھی کبھی آپ کو موضوع سے ہٹ کے لگی ہوں گی لیکن میرے ذہن میں تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ آگے اس کی ضرورت پیش آنے والی. بار بار میں نے عرض کی کہ ہمارے یہاں جو مرجع یعنی عالم وقت جس کی تقلید کی جا رہی ہے وہ ایک دم نہ زمین سے نکلتا ہے نہ آسمان سے ٹپکتا بلکہ ایک سالوں کی اس کی محنت ہوتی ہے عہدے میں اس کا درس خارج اسٹیبلش ہوتا ہے اس کے علم کی شہرت ہو رہی ہوتی ایک دم سے نکل کے نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی مرجے کا انتقال ہوتا تو یہ تقریباً طے شدہ بات ہوتی کہ یہ 4, 5, 6 ہیں انہی میں سے کوئی ایک مرجے بنے گا. کسی نئے کے آنے کا امکان نہیں کہ وہ انتظار کریں شاید مہینے 1.5 مہینے میں کوئی اور دم سے آ جائے ایسا نہیں ہوگا. وہ معلوم کہ جو بھی مرجے بنے پتہ نہیں کہ کون بنے لیکن جو بھی ہوگا وہ یقوم اور نجف اور مسجد اور کربلا کے مثلاً عہدے کے جو بڑے بڑے یہ علماء انہی میں سے کوئی ایک ہوگا. اب وہ 4 ہوں 5 ہوں 6 تقریباً بھی انڈر اسٹوڈ ہوتا. چھوٹی احتیاط کا مطلب یہ کہ جب تک کہ نئے مرجے کا نام نہ آئے ان سب کے مسئلے کو ملا کے اس پہ عمل کریں. اس طرح سے عمل کریں کہ یہ 6 مسئلے ہیں سب کی بات پہ عمل ہو جائے کہ بھائی انہی میں سے کوئی مرجے بننے والا. جب سب کی بات پہ ہم عمل کر رہے ہیں تو جب ان میں سے کوئی ایک آخر میں اس کا نام آئے گا اس کی بات پہ بھی آٹومیٹک عمل ہوگا. یعنی 6 مسئلے تھا اور 6 کی 6 کی بات پہ ہم نے عمل کیا. یہ ہے چھوٹی احتیاط. میں مستحق کا نام آنے پر جن جن کے بارے میں چانس ہے کہ وہ مستحق بن جائے مرضی بنے ان سب کے مسئلوں کو ملا کے عمل کرنا اور ایک خاص وجہ سے آغاز محسن الحکیم کے بعد اس وقت کے جو لوگ مقلف تھے ان کے لیے چھوٹی احتیاط پہ عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا بہت مشکل بتانے کیسے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو اس وقت ادا کیا ہوگا لیکن آغاز خوئی کے انتقال کے بعد اور امام خمینی کے انتقال کے بعد چھوٹی احتیاط پہ عمل کرنا بہت ہی آسان ہے اس لیے یہ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں بنا اب وہ سن لیجیے وہ کیسے چھوٹی احتیاط یہی تو ہو کہ وہ سارے مراجع جن میں سے کوئی ایک مرجع بن جائے گا وہ چار پانچ دن کے بارے میں چاہ ان سب کے مسئلوں کو ملا کے عمل کی اس وقت اور امام خمینی کے انتقال کے موقع پر بھی وہ تین ہی سال پہلے کی بات جتنے بھی ہمارے مستحدین تھے جن کے چانس تھے مرجع بننے ان میں مستحد مردہ کے بارے میں دو ہی نظریے چل رہے کچھ کہتے تھے کہ مستحد مردہ کی تکلیف پر باقی رہنا واجب اور کچھ کہہ رہے تھے جائز کچھ کہہ رہے تھے واجب ہے کچھ کہہ رہے تھے جائز چھوٹی احتیاط کا مطلب کیا ہو کہ اس طرح سے عمل کریں کہ ہر مستحد کی بات پہ عمل ہو جائے یہ تو بہت ہی آسان مسئلہ بن گیا کہ کچھ نے کہا مستحد مردہ پہ باقی رہنا واجب ہے کچھ نے کہا جائز اب دونوں کو ملانے کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ مستحد مردہ ہی کو فالو کرتے رہے کیونکہ جو کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے فالو کرنا اس کی بات پہ بھی آپ نے عمل کر لی جو کہہ رہے ہیں جائز ہے عمل کرنا جائز کا مطلب چاہے مردہ کو چھوڑ دیں چاہے پکڑے رہے تو اگر ہم مردہ کو پکڑے رہے ان کی بات پہ تو عمل ہو گئے یہ تو بہت ہی آسان چھوٹی احتیاط ہو گئی البتہ نیت دل میں اس کی رکھنا پڑے گی کہ اگر کوئی آدمی پوچھے کہ آگاہ کوئی کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں جواب ہوگا ہم انہی کی تکلیف میں باقی ابھی تک آپ صحیح اگلا سوال جو ہے یہ آپ کے ثواب اور عذاب کا فیصلہ کرے اگلا سوال یہ کہ کیوں باقی مردہ کی تکلیف پر آپ کیوں باقی جبکہ اسلام نے تو حرام قرار دیا اپنی مرضی سے باقی رہنا اب اگر آپ کا جواب یہ کہ بھائی ابھی نئے کا فیصلہ نہیں ہوا اس لیے مردہ پہ باقی آپ کا عمل صحیح ہے کہ آپ مردہ کے اوپر باقی لیکن پھر بھی آپ ثواب سے محروم ہو گئے اور شاید عذاب کے حقدار ہو گئے عمل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا جواب یہ کہ اس لیے واقعی کہ نئے کا فیصلہ نہیں ہوا تب بھی غلط اس لیے واقعی ہو کہ ابھی نیا مسئلہ پیش نہیں آیا وہی جواب عام طور پہ لوگ دیتے یا تو کہتے تھے نیا مستحق پتا نہیں چلا یا کہتے تھے نیا مسئلہ پیش نہیں آیا یہ دو جواب اگر آپ نے دی تو عمل آپ کا صحیح ہے کہ آپ مردہ کو فالو کر رہے ہیں مگر پھر بھی گناہ مل سکتا ہے اور اگر آپ نے وہ جواب دیا جو اسلام چاہتا ہے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں بھائی مردہ کو فالو کر رہے ہیں اس کی تکلیف سے بات ہے کیوں سوال یہ ہوگا کیوں کر رہے ہو مردہ کو فالو جواب یہ ہو اس لیے کہ ان کے بعد جو بھی مرضی بن سکتے ہیں ان سب کا مشترکہ مسئلہ ہے کہ مردہ پہ باقی رہ سکتے ہو ان سب کی اجازت سے میں باقی ہوں یہ ہو گئی چھوٹی احتیاط کہ سب کے مسئلوں کو ملا رہا ہوں جتنوں کے بھی چانسز سب کے مسئلے کو ملا کے مردہ پہ باقی ہوں یعنی گویا آپ کا جواب یہ ہوا کہ چھوٹی احتیاط کی وجہ سے مردہ پہ باقی ہوں اور یہی آپ کی ذمہ داری تھی کہ جب تک کہ مرضی کا نام نہ ہے چھوٹی احتیاط سے عمل کرو عمل ایک ہو گئے عمل ایک ہو گئے کیسے کتنی ہی آپ کو مثالیں ملیں گی عمل ایک ہوتا ہے نیت میں ثواب اور عذاب توضیح میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ نہیں بشاید توضیح میں نہ ہو میں نے منہاج الصالحین میں پڑھا بہرحال ہے ان عیدوں میں سے کسی ایک رسالہ عملیہ ہوں کہ کوئی شخص نجف کے کربلا پہنچا اور اس نے ایمان کی چوکھٹ پہ جا کے سجدہ کیا اور غیر خدا کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں شاید توضیح میں ہے مسئلہ ورنہ منہاج میں تو ہے اب آگے فتویٰ کیا دیتے اگر یہ سجدہ اس نیت سے ہے کہ امام کو سجدہ کیا جا رہا عمل جو سجدے کا تھا اس پر گناہ ملے اور اگر اس نیت سے کہ خدا کو سجدہ کر رہے کیونکہ اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہاں تک آنے کی توفیق یہی سجدہ باعث ثواب ہوگا، کیونکہ سجدہ شکر وہ عبادت جو ہر وقت انجام دی جا سکتی ہے اور ثواب دلوا دیتی ہے آدمی کو. عمل ایک نیت کے اوپر ثواب اور عذاب، ایسی کئی مثالیں ہیں، میں نے تو ایک مختصر ایک مثال دے دی جو اس وقت ذہن میں آ گئی. تو خلاصہ کیا ہوا کہ آغاز ہوئی کے بعد اور سیم غلطی امام خمینی کے مقلد اگر کر چکے تو ان سے بھی امام خمینی کے انتقال کے بعد یہ سوال اگر ہو کہ کیا کر رہے ہو، وہ کہیں کہ مردہ کو فالو کر رہے ہیں. ابھی تک نہ سوال نہ ہوگا، اگلا سوال کہ کیوں فالو کر رہے. اگر جواب ہوا کہ نیا مسئلہ پیش نہیں آیا اس لیے مردہ پہ باقی گناہگار، اگر جواب دیا کہ نئے مرجے کا نام پتہ نہیں چلا اس لیے باقی تو گناہگار، اور اگر جواب یہ دیا کہ وہ سارے مستحقین جن میں سے کوئی ایک مرجے بن سکتا، ان سب کا فتویٰ یہ ہے کہ مردہ پہ باقی رہ سکتے ان سب کی اجازت سے باقی، تو بالکل ٹھیک، اجر و ثواب کا حقدار اور اپنے وظیفہ شرعی کو اس آدمی نے عمل کیا. البتہ یہ سہولت امام خمینی کے بعد اور آغاز خوئی کے بعد ہم کو ملی، لیکن آغاز محسن الحکیم کے انتقال کے بعد یہ سہولت نہیں مل سکتی، کیونکہ آج کل جو مراجع ہیں وہ دو ہی بات کہتے ہیں، یہ باقی رہنا واجب ہے مردہ پر، جیسے آج بھی آغاز سبزواری کا یہ فتویٰ کہ مردہ پہ باقی رہنا واجب، اور آغاز گلپائیگانی اور آغاز عراقی کہتے ہیں کہ مردہ پہ باقی رہنا جائز. لیکن آج مشہور مراجع میں سے کوئی نہیں ملا جو کہے کہ مردہ پہ باقی رہنا حرام. اس لیے آج کل تو ہم آسانی سے تھے، اور اسی بات پہ زیادہ افسوس ہوا یا رونا آیا کہ بہت آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے تھے لوگ، اور پھر بھی ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ سوا مہینہ اور کچھ اب تک گناہ کر رہے ہیں. لیکن آغائے محسن حکیم کے بعد واقعا پرابلم تھا، کیونکہ آغائے حکیم کے بعد اگر میں مستحق کا نام معلوم نہیں، چھوٹی احتیاط پہ عمل کرنا، وہاں چھوٹی احتیاط ایک مسئلہ بن گئی. کیونکہ آغائے حکیم کے بعد ابھی آپ نے سنا کہ آغائے خوئی نے کہا مردہ پہ باقی رہنا واجب، آغائے خمینی نے کہا مردہ پہ باقی رہنے کی اجازت، اور آغائے شاہرودی نے کہا کہ مردہ پہ باقی رہنا حرام. وہاں مردہ پہ باقی رہنے جائیں تب بھی چھوٹی احتیاط کے خلاف ہو رہا ہے. چھوٹی احتیاط اس پورے بیچ جس جس کے بارے میں چانس کا آرم بننے سب کی بات کو ملا کے عمل کر، وہاں کیسے ملا، وہ یقیناً ایک مشکل مسئلہ تھا. مردہ پہ باقی رہنا جائز تو آغائے شاہرودی کے خلاف ہو رہا، اور زندہ پہ آنا چاہے تو آغائے خوئی کے خلاف ہو رہا. اس وقت کے مقلد بیچارے پرابلم میں تھے، وہ لوگ جن کو فوراً نئے کا نام نہیں پتا، جیسے ہم لوگوں کے لیے بھی اس وقت اتنا مسئلہ نہیں، آغائے حکیم کی زندگی ہی نہ آغائے خوئی کی مرجعیت ہم لوگوں کے نزدیک ثابت تھی. لیکن جن کے لیے نام معلوم نہیں تھا واقع پریشانی تھی کہ وہ کیا کر. آج الحمدللہ ایسا کوئی مرجع اس وقت نہیں ہے کہ تقلید مردہ کو حرام کہتا، اس میں بہت ہی آسان ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ سب کے مسئلوں کو ملا کے عمل کرنا. لیکن ہو سکتا ہے آئندہ پھر کوئی ایسا زمانہ آ سکے، ایک طرف کوئی کہے کہ تقلید مردہ پہ باقی رہنا واجب ہے اور کوئی کہے کہ حرام، پھر کیا کریں گے؟ یا مسئلہ میں آج کے لیے تو نہیں پیش کر رہا ہوں، اب تو جو گزر گیا تو گزر گیا، آئندہ کیا کیا جائے گا؟ اس کا بہت ہی مختصر حل، جو سمجھدار ہے وہ سمجھ جائیں گے، باقی جو ہے میں زیادہ وقت نہیں دوں. بارہ لگا کبھی ایسی صورت حال ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر یہ کرنا پڑے گا کہ مردہ مستحق اور زندوں میں سے صرف وہ مستحق جو حرام کہہ رہا ہے تقلید میت، ان دو کے مسئلوں کو ملا ملا کے عمل کرنا، بس اتنا ہی اس وقت کافی ہے، اس سے زیادہ کی وضاحت نہیں. خیر ایک بات یہ ہو، اب اس کے اندر ایک نقطہ اور سن لیجیے کہ اب جن علماء نے یہ کہا کہ آغاز خوئی کے انتقال کے بعد آپ انتظار کریں کہ نئے مرجے کا نام آ جائے، انہوں نے غلط نہیں صحیح کہا، یعنی چھوٹی احتیاط کریں. چھوٹی احتیاط کریں ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ انتظار کر سکتے ہیں. وہ غلط تھے جو کہہ رہے ہیں کہ انتظار کر ہی نہیں سکتے، فوراً ایک دن کے اندر نئے کی تقلید کر لیجیے، نام ہی پتہ نہ چل رہا تو وہ تو عقلاً واجب ہو گیا کہ آپ انتظار کریں، اور چھوٹی احتیاط کے ذریعے. اب آئیے آج کا آخری مسئلہ، میں نے بار بار ایک جملہ آج کی تقریر کے شروع کے آدھے گھنٹے میں بھی کہا اور دو ہفتے پہلے کی پوری تقریر کہ احتیاط جو ہے آپ حالت اختیار میں بھی کر سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ مجبوری ہے اس لیے احتیاط کرنا. جیسے وہ لوگ جن کے سامنے نئے مجتہد کا نام نہیں آیا وہ مجبور ہے پھر کیا کر, ان پر تو احتیاط واجب ہی ہوگی. لیکن اگر مجبوری نہ بھی ہو تب بھی شریعت اجازت دیتی کہ نارمل سرکمسٹانسز میں بغیر کسی پرابلم کے بھی آپ احتیاط سے عمل کر سکتے. مثلا ہمیں معلوم ہے کہ اگر کوئی عالم اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز مسترب, ہم مانتے ہیں کہ وہ عالم, لیکن ہم نے کہا ہم تقریب ہی نہیں کرنا چاہتے, ہم احتیاط سے عمل کریں گے اور جو احتیاط کا مسئلہ ہے اس کے مطابق جائیں گے, اگر کوئی کی کتاب ہی نہیں دیکھیں. یہ گناہ نہیں کیا کہ عالم پتا ہے پھر بھی کہ اس کو چھوڑ دی, نہیں, اختیار ہے احتیاط و تقلید. تو وہ لوگ جن کے سامنے مرضی کا نام نہیں, ان کے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ چھوٹی احتیاط کر. لیکن وہ لوگ بھی جن کو پہلے سے معلوم تھا کہ آگاہ کوئی کے بعد فلاں مستحق عالم یا آگاہ کوئی کے انتقال کے فوراً بعد ان کو پتا چل گیا, مثلا نام آ گیا کہ آگاہ دل پائیگانی عالم, پھر بھی وہ جان بوجھ کر یہ کہ کہ مجھے پتا ہے کہ عالم کون, لیکن میں ابھی بھی تقلید نہیں کرنا چاہتا ہوں, بلکہ میں چھوٹی احتیاط کے مطابق دو چار چھ مہینے انتظار کرنا چاہتا ہوں. جس کے پاس کوئی نیا نام نہ اسے تو چھوٹی احتیاط پر عمل ہی کرنا, جس کے پاس نام آ بھی جائے وہ بھی اگر کہے لیکن معلوم ہو گیا کہ کون عالم, لیکن میں نہیں جاتا ان کی تقلید, میں چھوٹی احتیاط پہ عمل کروں گا چار چھ مہینے تک, پھر بیٹھ کے طے کروں گا کہ کیا کرنا, یہ بھی اجازت. ہاں اگر شریعت کہتی کہ احتیاط صرف مجبوری کے عالم میں ہے حالت اختیار میں جائز نہیں ہے تو یہ طریقہ غلط ہوگا, لیکن شریعت تو کہتی ہے حالت اختیار میں بھی جائز, تو اب تو کوئی پرابلم ہی نہیں, نام بھی نئے کا پتا چل جائے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں جا رہے ان کی تقلید. ہاں یہ نہیں ہے کہ توہین آپ کر رہے, توہین کے بغیر ہم ان کی تقلید میں نہیں جا رہے, بلکہ ہم فی الحال نام آ گیا پھر بھی اپنے دل کو پورے اطمینان کے لیے چار مہینے اور انتظار کریں گے, البتہ چھوٹی احتیاط کے طریقے سے. یہ بھی جائز ہے. اور یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ میرے علم میں بھی آئے کہ بعض کچے مسائل جاننے والوں دونوں چیزوں میں زور دیا کہ نہیں مستحق کا انتقال ہو گیا, ایک دن بھی آپ بغیر مرضی کے نہیں رہ سکتے, اور بعض نے کہا کہ نہیں عام حالت میں نہیں رہ سکتے, لیکن جب پتا ہے کہ آپ دل پائیگانی عالم ہے تو آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. یہ انتظار میرے اپنے حساب سے یہ دونوں جملے غلط, پتا بھی چل گیا. ہاں اگر فقہ سے وہ مسئلہ آپ نکال دو یہ کہ احتیاط جائز ہے یہ نکال, یہ آ جائے مسئلہ کہ عام حالت میں احتیاط نہیں کر سکتے بلکہ صرف مجبوری میں کرو, تب سے یہ جملہ صحیح ہوتا کہ جب عالم معلوم ہے تو کس کا انتظار کر رہا ہے, لیکن جب سارے مستحدین کہتے ہیں کہ حالت اختیار میں بھی احتیاط جائز تو ہم کو بالکل یہ اجازت کہ ہم کہیں کہ ہمیں عالم معلوم بھی پھر بھی ہم کسی بھی وجہ سے نہیں جانا چاہتے کسی کی تقلید میں, ابھی چھوٹی احتیاط کر رہے ہیں. اگر تو چھوٹی احتیاط کا مطلب ہی یہ ہو کہ ان ڈائریکٹ ہم اس عالم کی بات میں بھی آ گئے اور دوسرے عالم کی بات میں, لیکن یہ اجازت ہے. تو کبھی کسی مستحد کے انتقال کے بعد اتنی زیادہ آفات آتی ہے, اتنی زیادہ جلد بازی اسلام اس کو واجب نہیں کرتا کہ فوراً یہ دیکھو کہ کون عالم, جان بوجھ کے بھی آپ ڈیلے کر سکتے, معلوم ہو گیا نام تب بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن وہی بات کہ کوئی پوچھے کہ کیوں آپ ہے تو آپ کا جواب یہ ہو کہ چھوٹی احتیاط کی بنا پر, کہ تمام مستحدین کہہ رہے ہیں کہ مردہ کی تکلیف میں باقی رہو, ان سب کی بات پہ عمل کرتے ہوئے میں مردہ کی تکلیف پر باقی ہوں. البتہ پھر صرف اتنا مسئلہ لیں گے جو سب کے نزدیک طے شدہ, جو سب کے نزدیک متفق ہے, صرف اتنا مسئلہ لیں گے. یعنی اگر ایک اب جیسے اس وقت کے چار مستحق, یہ آخری جملہ آئندہ تقریر کے لیے صرف ایک اعلان, یہ آخری جملہ کہ اب چار مستحق اس وقت ہیں, ہم ایک مثال بنائیں, سب کہتے ہیں کہ مردہ مستحق کی تکلیف پر باقی رہ سکتے ہو, دو کہتے ہیں کہ جائز ہے, جو کہتے ہیں واجب, تو چھوٹی احتیاط یہ ہوئی کہ مردہ مستحقین کو پکڑے لو. لیکن پھر باقی رہنے کے طریقے میں اختلاف ہوگا, ایک کہتے ہیں کہ صرف وہ مسائل پہ باقی رہ سکتے ہو جو یاد ہیں, دوسرے کہتے ہیں یاد ہو یا یاد نہ ہو سب پہ باقی رہ سکتے ہو. اب احتیاط کا تقاضا یہ کہ صرف انہی مسائل پر باقی رہو جو یاد ہیں, کیونکہ یہ پہلے مستحق کے نزدیک بھی صحیح ہے, دوسرے کے نزدیک بھی صحیح ہے. लेकिन वो जो दूसरे ने कहा जो भूल गए हैं उस पर भी बाकी रह सकते हैं। छोटी एहतियात में आप ये बात नहीं मान सकते, क्योंकि एक मुश्तहक की बात अगर मान मिली तो पहला तो मना कर रहा, तो खुद बाकी रहने में छोटी एहतियात ये हुई कि इजाजत है, क्योंकि सब कह रहे हैं। कितने मसलों में बाकी रहे इस पर फिर चेक करना पड़ेगा कि छह के छह मुश्तहदीन पर मुतफिका टुकड़ा कितना है मसले में, और वो यह है कि जितने मसले जा। अच्छा ये तो मैंने मिसाल दी, लेकिन एक्चुअल क्या आगा गुलपायगानी कितने मसलों में इजाजत देते हैं बाकी रहने की, और आगा इराकी कितने इजाजत देते हैं, और आगा सरजुवारी कितने इजाजत देते हैं। ये इंशाल्लाह आइंदा तकरीर का मौजूद हो, एक घंटा पूरा हो गया, और ये मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि जब तक के हमारा ये मौजू मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक सवाल जवाब का वक्फा मेंबर से भी और मेंबर के बाद भी तकरीबन मौतल रहे, क्योंकि अगर आप मसला न भी पूछे तकलीफ और भी कोई पूछे तो घूम फिर के तो बात ये आएगी कि किसका फतवा आपको बताया जाए, और फिर आप ही कहेंगे कि फिर बताइए मैं किसका फतवा मालूम करूं, फिर वो सारी तकलीफ की बहस। एक हफ्ते अभी और आपको इंतजार करना होगा, लेकिन ये ऐलान की बात हुई। वैसे अपनी मजालिस का ऐलान मैं खुद तो नहीं किया करता हूं, लेकिन क्योंकि परसों ये गलती हो चुकी नजफियाल के दर्श में, तो इसलिए यहां पर भी ऐलान कर दूं कि 19/12/1926 अक्टूबर यानी तीन मुसलसल पीर, एक तो परसों जो पीर आ रहा है नर्सों 12 अक्टूबर, उसके बाद वाला पीर, उसके बाद वाला पीर, मैं बिले चाहे को आसान बात नौजवानों ने आयतुल्लाह कुल और उनके हवाले से इश्तिहाद और मरजईयत की तारीख खारिज जाहिर की कि 3 बजे हो जाए वहां, तो ये कन्फर्म हो गया है। अगर के मंगल को बड़े मामबाड़े में ऐलान हो चुका, लेकिन फिर इसी ऐलान की तकरार कि मुसलसल 3 महफिल खुरासान में नमाज मगरबैन के बाद इस उमरान से मस्जिद होगी, लेकिन इस मजमे में जो लोग आ रहे हैं उनको वहां आने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बातें यहां पर बाद में कभी भी आ जाएंगी दोहराकर तकरार के साथ, या वहां चले जाए तो फिर यहां आने की जरूरत न रहेगी 2 हफ्तों के बाद। एक ही किस्म का कम उद्देश्य मौजूद होगा। फिर मैं कह दूं कि नजफी आई में जो परसों मसाइल आए थे वो यहां पे भी बयान करना पड़ेंगे, और यहां के मसाइल दूसरे दर्श में भी आएंगे, तो वो लोग जो किसी मजबूरी से हर दर्श में पहुंचते हैं उनकी बात दूसरी, हालत इख्तियार में जो लोग आते हैं उनसे गुजारिश की है कि आपका भी टाइम जाहिर होता, पर आपको देखकर मुझे थोड़ा बहुत मौजू बदल लेना पड़ता है, जिसकी वजह आम मजमे का नुकसान हो जाता। एक महीना ऐसा ही गुजरेगा कि हर जगह के दर्श यही मसाइल यही बातें घूम फिर के आपको नजर आएंगे। आखिरी जो है वो एक सवाल आया है किसी खातून की जानिब से, सवाल जवाब का वक्फा मुअत्तल है, और फिर वैसे भी जो